لقد جاءهم من الانباء ما فيه مستجر، ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں کہ جن میں ان کے لیے پوری پوری ڈانٹ موجود ہے. قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کی خبریں، اس کے اندر ان کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے کہ اگر جیسے کہ کوئی جس کو ڈانٹا جائے وہ ہوش میں آ جائے، تو اگر ان کے اندر بھی اصلاح کا مادہ ہو، اصلاح پذیری کا، تو ان چیزوں سے وہ درست ہو سکتے ہیں. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، یہ ہے حکمت بالغہ، پوری دانائی، پوری پختگی کو پہنچی ہوئی بات. لیکن یہ کہ کچھ کام نہیں آئے وہ نذر خبردار کرنے والے، ان کے حق میں کچھ مفید نہ ہو سکے، انہوں نے ان سے استفادہ نہ کیا. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ بھی ان سے روگردانی کیجئے، اعراض فرمائیے. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن کے ایک پکارنے والا انہیں پکارے گا ایک ناگوار چیز کی طرف. یہ قیامت کا لقشہ ہے. خُشَّعَنْ أَبْصَارُهُمْ، ان کی نگاہیں گڑی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی. یَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ، یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے. کَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، جیسے کہ ٹڈی دل ہو کے جو پھیل گیا ہو. مُهْتَدِينَ إِلَى الدَّاعِ، دوڑے جا رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کہیں گے کافر یہ بڑا سخت دن ہے، آ گیا وہ دن جس کی خبر ہمیں دی گئی تھی. کذبت قبلہم قوم لوط، جھٹلایا ان سے پہلے نوح کی قوم نے. فکذبوا عبدنا، جھٹلا دیا انہوں نے ہمارے بندے کو. وقالوا مجنون، اور کہا کہ یہ تو مجنون ہے. وزجر، اور وہ جھڑک دیا گیا. فدعا ربہ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو. انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں، یہ میری قوم، یہ کافر مجھ پر غالب آئے چاہتے ہیں، تو تو بدلہ لے، تو انتقام لے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے آسمان کے دریچے کھول دیے اس پانی کے ساتھ کہ چھاجو برس رہا تھا. اصل میں یہ پانی جو آیا ہے، ایک زمین میں سے بھی کچھ سوکا پھوٹا ہے فارغ تنور، اور آسمان سے بارش برسی ہے، اور یہ دونوں پانی مل گئے ابھی آتا ہے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا، اور زمین کو بھی ہم نے پھاڑ دیا چشموں کی شکل میں. فالتقى الماء، تو دونوں پانی مل گئے اوپر اور نیچے کے. على امر قد قدر، ایک ایسے فیصلے کے لیے جس کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ طے ہو چکا ہے، یعنی ان کی ہلاکت کے لیے اس طرح سے اللہ نے سامان فرمایا. وحب اللہ على ذات الواح والنصر، اور اٹھایا ہم نے اسے، یعنی حضرت نوح کو سوار کیا اس چیز پر کہ جو تختوں اور کیلوں والی تھی، یعنی کشتی جو بنائی گئی تھی تختوں کو جوڑ کر کیلوں کے ذریعے. تجریب آئیوں نے نا، جو ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی. جزا لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا اس کو، اس شخص کے لیے کہ جس کی ناشکری کی گئی تھی، جس کا کفر کیا گیا تھا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا ایک نشانی کے طور پر. یہ کشتی کہیں نہ کہیں محفوظ ہے، اور کسی نہ کسی دن نوع انسانی کے سامنے یہ نشانی جو ہے کھل کر آ جائے. ترکنا ہا آیتن فہل میں مدکر، تو ہے کوئی نصیحت اخذ کرنے والا. فکیف کان عذابی و نذر، تو کیسا ہوا میرا عذاب و میری سزا، اور میرا انذار کرنا اور خبردار کر دینا. ولقد یسرنا القرآن للذکر، اور ہم نے تو قرآن کو یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. فہل میں مدکر، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرے، ہے کوئی جو اس سے سبق حاصل کرے. کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر، جھٹلایا قوم عاد نے، تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم ناس مستمر، ہم نے چھوڑ دی ان پر یا بھیجی ان پر ایک باد تند، ایک ایسے دن میں، ایک نحوست کے دن میں، کہ جو جاری رہے دن، چلتے چلے گئے. مستمر یعنی سبع لیال و ثمانیت ایام، وہ دن جو ہے وہ بہت لمبا ہو گیا. ہم جو الناس، وہ اکھاڑتی تھی وہ ہوا لوگوں کو، یعنی زمین سے اٹھا کر پٹکتی تھی. کانہم اعجاز نخلی منقعر، ایسے کہ جیسے وہ کسی ایسے کھجور کی جڑے ہوں کہ جن کو اکھاڑ لیا گیا، تو کھجور کے تنوں کے مانند پڑے ہوئے تھے. فکیف کان عذابی و نذر، تو کیسا رہا میرا عذاب اور کیسا رہا میرا خبردار کرنا. ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے تو قرآن کو یاد دہانی اور نصیحت کے لیے بہت آسان بنا دیا، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرے. کذب سمود بالنذر، جھٹلایا سمود نے بھی ڈر سنانے والے خبردار کرنے والوں سے، فقالوا بشرا منا واحدا نتبعه، تو انہوں نے کہا کیا ہم میں سے، ہم جیسا ایک انسان، ہم اس کی پیروی کریں؟ انا اذا لفی ضلال وسعر، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم تو پھر بڑے بھٹکے ہوئے ہوں گے اور بڑے ہی یوں سمجھیے کہ دیوانگی میں، اور جس کی کہ عقل جاتی رہے ایسے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اولقی الذکر علیہ من بیننا، کیا ہمارے مابین میں سے اسی کے اوپر یہ ذکر اتارا گیا؟ اس میں کون سے سرخ آپ کے پر لگے ہوئے تھے؟ ہم میں سے کیوں اس کو پسند کر لیا گیا؟ اولقی الذکر علیہ من بیننا بل ہوا کذاب نکر، نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ جھوٹا ہے اور بڑائی کھوڑا شیخی کھوڑا ہے۔ سیعلمون غدا من الکذاب النکر، اب یہ اللہ کا غضب ظاہر ہو رہا ہے، ان کو معلوم ہو جائے گا کل کون ہے جھوٹا اور کون ہے بڑائی کرنے والا اور خامخواہ کا اپنا شیخی بھگاڑنے والا۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم، ہم بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی جو ان کے لیے ایک آزمائش ہوگی، فارتقبہم واصطبر، تو اے صالح، گویا کہ یہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے، تو اب انتظار کرو ان کا اور صبر کرو، سہتے رہو، اس اونٹنی کو جب یہ ہلاک کر دیں گے تو عذاب آ جائے گا۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، اور ان کو جتلا دیجئے، بتا دیجئے کہ پانی اب بانٹا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا ان کے مابین، اور ہر باری جو ہے اس پر حاضری دینی ہوگی۔ یعنی یہ کہ ایک دن مقرر تھا کہ وہ ناقۃ اللہ جو ہے حضرت صالح کی اونٹنی وہ پانی پیے گی، اور دوسرے دن جو ہے ان کے مویشی، ان کے جانور پانی پیے گی۔ فنادا صاحبہم، تو پکارا انہوں نے اپنے رفیق کو جو ان کا بڑا کوئی سردھرا ہوگا، ان کو پکارا، فتعطا، تو اس نے چلایا ہاتھ، فعقر، اور کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو۔ فکیف کان عذابی و نذر، پھر کیسا رہا میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا؟ انا ارسلنا علیہم صیحتا واحدتا، ہم نے بھیجی ان پر ایک چیخ، ایک واحد، فکانوا کحشیم المحتضر، تو ہو گئے جیسے رونگی ہوئی باڑھ ہو، کوئی اگر کھیتوں کے اور باڑیوں کے گرد باڑھ لگا دی جاتی تھی تو اگر کہیں کوئی مویشی رونگتے تھے تو وہ چورا ہو جاتی تھی باڑھ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیا ذکر کے لیے، تو ہے کوئی اس سے ذکر اصل کرنے والا؟ کذبت قوم لوط بالنذر، اور جھٹلایا قوم لوط نے بھی ہمارے خبردار کرنے والوں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، ہم نے ان کے اوپر بھیج دی ایک حاصب، ایک تند ہوا جس میں پتھر تھے، پتھر برسانے والی آندھی، سوائے آل لوط کے، لوط کے گھر والوں کو ہم نے بچایا۔ نجیناہم بسحر، ہم نے انہیں نجات دی صبح کے وقت، نعمت من عندنا، یہ نام تھا ہماری طرف سے، کذلک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان کو جو ہمارے شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، اور اس نے تو انہیں خبردار کر دیا تھا ہماری پکڑ سے، ہمارے عذاب سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، تو وہ تو شکوک و شبہات میں رہے، جھگڑتے رہے ہمارے ڈرانے والوں کو اور خبردار کرنے والوں کے ساتھ۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ذَاتِهِ، اور وہ تو لینا لینا چاہتے تھے اس سے، اس کے مہمان کو، وہ جو مہمان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے تھے، وہ چاہتے تھے کسی طرح جھپٹا مار کر اور ان پر قبضہ کر لے۔ فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ان میں سے ایک فرشتے نے ذرا سا یوں ہاتھ ہلایا اور ان سب کی آنکھیں مٹ گئی، بینائی سلب ہو گئی۔ فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، چکھو اب میری سزا اور میرے ڈرانے کو کا انجام اور نتیجہ۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور صبح ہی کے وقت ان پر آ کر مسلط ہو گیا ایک عذاب کہ جو ٹھہر چکا تھا، جس کا پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ فذوقوا عذابی ونذر، اور چکھو عذاب میرا اور میرا خبردار کر دینا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تو قرآن کو آسان بنا دیا ہے ذکر کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرے؟ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور آئے آلِ فرعون کے پاس بھی خبردار کرنے والے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی جھٹلایا ہماری آیات کو، کلہا، سب کی سب، تمام آیات کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، تو ہم نے پکڑا ان کو ایک زبردست اور صاحب اقتدار ہستی کا پکڑنا. ہمارا یہ پکڑنا کسی معمولی ہستی کا پکڑنا نہیں تھا. عزیز مقتدر اکفارکم خیر من اولائکم, کیا یہ تمہارے کافر جو ہے یعنی اس دور کے کافر, یہ عرب کے اس دور کے بچنے والے کفار, کیا یہ بہتر ہے ان پہلوں سے؟ ام لکم براءت فی الزبر, یا تمہارے لیے تو ساری خطی لکھی ہوئی ہے کہیں کتابوں میں اور ورقوں میں, یعنی تم نے یہ کیسے سمجھا کہ تمہارا یہی حشر نہیں ہوگا؟ یہ حشر اگر ہوا آل فرعون کا, آد کا, ثمود کا, قوم لوط کا, قوم شعیب کا, تو کیا تم بہتر ہو اس سے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا قانون تمہارے بارے میں بدل جائے گا؟ یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی لائسنس دے دیا ہے, کوئی ضمانت دی ہے کہ تم پر اس قسم کی کوئی پکڑ نہیں آئے گی؟ ام لکم برات فی الزبر, کیا کہیں اور آنکھ میں لکھی ہوئی تمہارے پاس سند ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتظر, کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی جمعیت ہیں, ہمارا بڑا جتھا ہے, ہم بدلہ لیں گے؟ سیحزب الجمع ویولون الدبر, یہ ساری جمعیت ان کی جو ہے شکست کھا جائے گی اور یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے. یہ آیہ مبارکہ یاد کیجیے, اگر یہ مکی ہے, لیکن جس وقت غزوہ بدر کا موقع آیا ہے تو ایک شب پہلے, جبکہ اگلے دن جنگ ہونے والی تھی, اس رات حضور نے جو بھی ریکارڈ پر ہے یہ ہے کہ طویل ترین سجدہ کیا ہے اور طویل ترین دعا مانگی. ایک گھاس پھوس کی جھونپڑی بنا دی گئی تھی دونوں لشکروں کے درمیان, وہاں حضور سجدے میں تھے اور پہرا دے رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی حوالے سے حضرت علی کے خطبے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر ہم نے اشجع تھے, سب سے زیادہ شجاع, اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ وہ رات سب سے زیادہ خطرے کی رات, جس رات کو کے بعد اب صبح مقابلہ ہونے والا ہے, اس روز نبی کے باڈی گارڈ اور حضور کے پہرے دار جو تھے وہ حضرت ابو بکر تھے. اس پر جب حضور نے حضرت دعا مانگی ہے اور یہاں تک آپ کے الفاظ زبان سے نکلے ہیں کہ اے اللہ, اگر یہ کل سب ہراس ہو گئے, میری یہ 15 برس کی کمائی اگر یہاں ختم ہو گئی, تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کیا, حضور بس کیجئے, بس کیجئے, یعنی یہ دعا کی اب آخری حد ہو گئی ہے جو آپ نے یہ فرما دیا. اس پر حضور نے سجدے سے سر اٹھایا اور یہ آیت اس وقت آپ کی زبان مبارک پر تھی, سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, یہ جمعیت اور یہ پورا اکٹ جو ہے کفار کا, اس کو حزیمت ہو کر رہے گی, یہ شکست کھائے گا اور یہ پیس دکھائیں گے. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر, بلکہ اصل تو ان کا جو وعدے کا وقت ہے وہ قیامت کا وقت ہے. دنیا میں تو یہ چھوٹے عذاب آئیں گے, لیکن ان کا اصل وعدہ جو ہے وہ قیامت ہے. والساعۃ ادھا وامر, اور یہ جو قیامت ہے یہ بہت بڑی آفت ہے اور بہت کڑوی ہے. مرن کہتے ہیں کڑوے کو, تو امر اس سے بابے یعنی افعل التفضیل کا صیغہ ہے. ان المجرمین فی ضلال و سعر, یقینا مجرم لوگ ہوں گے بھٹکے ہوئے اور ایک جنون کی کیفیت میں. یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم, جس دن کے وہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل. ذوقوا مس کا سفر, اور کہا جائے گا چکھو اب اس آگ کا, آگ کا مت, اس کا تمہارے ساتھ مت کرنا. انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ایک اندازے کے مطابق. یہ تخلیق ہماری الٹف نہیں ہے, ہر شے نپی پلی ہوئی ہے, ہر شے حساب کے مطابق ہے. تمام رونا اللہ واحد لمح بالبصر, اور ہمارا امر وہ تو نہیں ہے مگر نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا, یعنی جو قرآن مجید میں مختلف مواقع پر آیا کہ اس کا امر کیا ہے, انما امرہ اذا ارادہ شیئا فانما یقول له کن فیکون, کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی سمجھ لو کہ ہمارا امر تو بس ایسے ہے جیسے نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا. کل ابسم بالبصر, جیسے ایک لپک نگاہ. ولقد اہلکنا اشیاءکم, اور لوگوں ہم نے ہلاک کیا ہے تمہارے ساتھ والوں کو, تمہاری ہی طرح کی قوموں کو. فہل من مدکر, تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت اخذ کرے. وکل شیء فعلوہ فی القبر, اور ہر شے جو یہ کرتے ہیں, جو عمل انہوں نے کیا ہے, وہ اوراق میں اور صحیفوں میں درج شدہ ہے, ریکارڈڈ ہے, کوئی چیز بھی ان ریکارڈڈ نہیں ہے. وکل صغیر و کبیر مستطر, اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور ہر بڑی شے لکھی ہوئی موجود ہے. جیسے کہ ہم نے سورہ کاف میں پڑھا تھا کہ مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے, اس نے کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی چیز کو چھوڑا مگر کہ احاطہ کر لیا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر, یقیناً متقی لوگ ہوں گے باغات میں, نہروں میں چشمے جاری ہوں گے. جنات و عیون مختلف جگہوں پر ہم دیکھا ہے پڑھ آئے ہیں. فی مقعد صدق, ان کا ایک بڑا اونچا رتبہ ہوگا, بڑی اعلیٰ بیٹھک ہوگی. عند ملیک مقتدر, اس ہستی کے قرب میں کہ جو بادشاہ ہے اور مقدرت والا ہے, اقتدار والا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب انہیں حاصل ہوگا, اللہ کے جوار میں انہیں جگہ ملے گی, اس کے جوار رحمت میں, اور وہاں ان کے اعلیٰ مقامات و مراتب ہوں گے اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اپنے عمل کے اعتبار سے. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہم ربنا جعلنا منہم. بارک اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, علمه البیان. الشمس والقمر بحسبان, والنجم والشجر يسجدان. صدق اللہ العظیم. آج وقت بہت تنگ ہو گیا ہے, لیکن یہ کہ ارادہ تو تھا کہ ہم سورہ واقعہ تک پہنچیں گے. بہرحال سورہ رحمان آج ہمیں پڑھ لینی چاہیے, ورنہ پھر آگے معاملہ اور تنگ ہو جائے گا. سورۃ الرحمن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید کی دلہن ہے. اس نے ظاہری کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا کلائمیکس قرار دیا جا سکتا ہے. ابتدائی چار آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہیں. اس میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہوا ہے, ایک نہایت جس کو اچھوتا انداز کہا جائے, اور ایک بہت ہی لطیف پیرائے میں. اور رحمان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اس اعتبار سے سب سے پیارا نام ہے. اس کا مادہ ہے رحمت, لیکن رحمان میں رحمت خداوندی کی ایسی شان سامنے آتی ہے کہ جیسے چھاٹے مارتا ہوا سمندر, ایک ہیجانی کیفیت, طوفانی کیفیت. اور رحمان و علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا, یعنی قرآن مجید رحمان نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کی چیز قرآن ہے. اس کی رحمانیت کا مظہر عتم. خلق الانسان, اسی نے انسان کو بنایا. یہاں بھی غور کیجئے کہ جو کچھ اس نے بنایا اس میں چوٹی کی شے انسان ہے. ہر اعتبار سے یہاں بلند ترین چیزیں آ رہی ہیں. اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان, اسی نے دیا جو علم بھی دیا, لیکن اس کے دیے ہوئے علم میں سب سے بڑا اور چوٹی کا علم قرآن. اسی نے بنایا جس کو بنایا, لیکن جو کچھ اس نے بنایا اس میں اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان. علمہ البیان, اس نے انسان کو بیان کا علم دیا, بیان سکھایا. انسان میں جو صلاحیتیں ہیں اسی کی عطا کرتا ہے, لیکن اس کی صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت ہے بیان, نطق, بات کو واضح کرنا, کھول کر بیان کرنا. اب ان چار آیات کو جوڑ لیجئے تو اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی جو اعلیٰ ترین صلاحیت ہے بیان, اس کا مصرف بھی اعلیٰ ترین ہونا چاہیے, یعنی قرآن کو بیان کرنا, قرآن کو واضح کرنا, قرآن کا پھیلانا. اور یہی در حقیقت اس حدیث کا مفہوم ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند یہ سب ایک حساب کے ساتھ ہیں, یعنی یہ کہ ان کا سارا یہ گردش کا نظام ہے, یہ ایک حساب معین ہے اس کے ساتھ ہے. والنجم والشجر یسجدان, اور ستارے بھی اور درخت بھی اللہ کے سامنے سر بسجود ہے. نجم جو ہے زمین میں جو پھیلی ہوئی ہوتی ہے بیلیں, ان کو بھی کہتے ہیں. بعض حضرات نے وہ ترجمہ کیا ہے, لیکن یہ کہ بعض حضرات کے نزدیک یہ ترتیب وہی ہے کہ جو سورہ حج میں آئی تھی کہ بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سورج اور چاند, پھر ستارے, اور پھر یہ شجر, یہ سب اللہ کے سامنے سب سجود ہے. بس تمار افاہ وضع المیزان, آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس ترازو رکھی. اس ترازو رکھنے کا بھی ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ایک توازن پیدا کیا. ان تمام اجرام ثوابیہ میں جو بھی بڑے بڑے کرے جو تیر رہے ہیں خلا میں, ان میں ایک بیلنس ہے, اور یہ توازن ہی در حقیقت وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر یہ نظام قائم ہے. کشش ثقل کا ایک نظام ہے, باہمی ان کے درمیان جو کشش کا نظام ہے, اس میں ذرا سا ادھر سے ادھر فاصلہ ہو جائے تو یہ کرے آپس میں ٹکرائیں گے, اور یہی ہوگا قیامت کے وقت. ایک جگہ سے ذرا سے اس توازن کو ڈسٹرب کر دیا جائے تو پھر کسی اور خارجی طاقت کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ کرے خود ٹکرائیں. اللہ کا خوف المیزان, کہ نہ زیادتی کرو میزان میں, اس توازن میں کوئی کمی بیشی نہ کرو. ویسے یہ کہ مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ آسمان سے اللہ نے یہ میزان بھی اتاری, شریعت بھی اتاری, جیسے کہ سورہ حدید میں آگے آئے گا. اس میزان میں بھی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے جس کا جو حق معین کیا اسے وہی حق ادا کیا جانا چاہیے. واقیم الوزن بالقسط, اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ. ولا تخسر المیزان, اور کوئی کمی نہ کرو میزان میں. والارض وضعها للانام, اور زمین کو اس نے بچھا دیا ہے لوگوں کے لیے, خلق کے لیے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام, اس میں میوے ہیں اور وہ کھجورے ہیں, اور ان میووں کے اوپر زلاخ ہے. والحب ذو العصف والریحان, اور وہ اناج ہے جس کے ساتھ بھوسا بھی ہے. اناج تمہارے لیے ہے, بھوسا تمہارے چوپایوں کے لیے. والریحان, اور پھول ہے خوشبودار. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, وہ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ, اس نے بنایا انسان کو ایک ایسی مٹی سے کہ جو سوکھ کر چھلکنے لگی تھی. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ, اور اس نے تخلیق دیا فرمایا تھا جنوں کو آگ کی لپٹ سے. آگ کے اوپر جو شعلے کا حصہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا وہ اس کی لپٹ ہے, اور یہ گرم ترین حصہ ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. یہ تسمیہ کا صیغہ جو ہے جن اور انس کے لیے, دونوں مخلوقوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی لفظ میں مخاطب فرما رہے ہیں. رب المشرقین و رب المغربین, وہ رب ہے مشرقوں کا بھی مغربوں کا بھی, دو مشرق دو مغرب. اور قرآن میں مشارق اور مغارب بھی آیا ہے. یہ کہ اگر زمین کے دو سروں کو لیا جائے تو ہر سرا جو ہے وہ ایک مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے, وہ اپنی گردش کے ساتھ. باقی یہ کہ ہر نقطہ زمین کا جو ہے وہ در حقیقت مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے, اس لیے کہ جب گردش ہوتی ہے زمین کی تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہر نقطے پر کسی وقت سورج طلوع ہو رہا ہے اور کسی اور جگہ پر غروب ہو رہا ہے. یہی نقطہ ہوگا ایک وقت میں کہ یہاں غروب ہو رہا ہوگا اور کس کے مد مقابل نقطے پر طلوع ہو رہا ہوگا. سب آئیے آلائے رب کو بات کرزبان, تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ہمارا جل بحرین جل تقیان, چلا دیے اس نے دو دریا جو باہم ملے جلے ہیں, بالکل مستقل ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان, لیکن ان دونوں کے مابین ایک پردہ حائل ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہیں کرتے, ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں. وہ دونوں روئے علیحدہ علیحدہ چل رہی ہیں. سب آئیے آلائے رب کو بات کرزبان, اب میں ہر مرتبہ اس کا ترجمہ نہیں کروں گا. یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان, ان دونوں رواؤں سے دونوں دریاؤں سے موتی بھی نکلتے ہیں مونگے بھی نکلتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولہ الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام, اور اسی کے ہیں جہاز جو کھڑے ہوئے ہیں اونچے اونچے پہاڑ میں, جیسے کہ سمندر میں جیسے کہ پہاڑ ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان کل من علیہا فان, جو کچھ بھی ہے اس پر یعنی اس زمین پر یا اس پوری کائنات میں وہ فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی رہنے والا تو تیرے رب کا چہرہ ہے, تیرے رب کا منہ. اس سے مراد ہے رب کی ذات, اس کی اپنی ہستی, جو ذو الجلال والاکرام ہے, بہت بزرگی والا اور بڑی عظمت والا. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض, اسی کے سامنے دس سے سوال دراز کرتے ہیں جو بھی ہے آسمان میں اور زمین میں. کل یوم ہوا فی شان، اور ہر دن ہر نئے دن اس کی ایک نئی شان ہے. اب اس شان کا ترجمہ مشغلہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن کسی نئے کام میں مشغول ہے، اس کی تخلیق کا سلسلہ جاری ہے، اس کا تخلیق کا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ ایک نئی اپنی شان کے ساتھ وہ ظہور فرماتا ہے. وہ لیامن ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فنفرغ لکم ایہا الثقلان، ہم ان قریب فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں جن و انس. فبأی آلاء ربکما تکذبان یا معشر الجن والانس، اب اس بات کو کھول دیا. ثقلان سے مراد کیا ہے؟ اے جنوں اور انسانوں، ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تمہیں استطاعت ہے کہ نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے تو نکل بھاگو. لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکو گے مگر اللہ کی طرف سے کسی سند کے ساتھ. یعنی یہ کہ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے عالم کو تخلیق کر دیا ہے، کسی کے لیے اس عالم کی سرحدوں کو پار کرنا ممکن نہیں ہے. البتہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اگر کسی کے پاس اجازت ہو تو اس کائنات کے اندر، یہ جان لیجئے کہ خاص طور پر بلیک ہولز کا جو کانسیپٹ اب آ رہا ہے اور جو ایک نیا کانسیپٹ ہے بالکل، یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے بڑے بڑے حصے گم ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے اس کا پھر کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا کہ وہ تمام بڑے بڑے ستارے کہاں گئے. یہ آج کل ایسٹرانومی کے اندر ایک نیا کانسیپٹ ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فنا کے گھاٹ بھی اس کائنات کا حصہ مسلسل اتارا جا رہا ہے، ایک تخلیق بھی جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ فنا کا ایک معاملہ بھی اس کے ساتھ ہی مسلسل جاری ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان یرسل علیکما شواظ من نار، پھینکے جائیں گے تم پر، چھوڑے جائیں گے تم پر آگ کے شعلے. ونحاس فلا تنتصران، اور ایک دعا کہ جس سے تم کسی طرح بچ نہ سکو گے اور کہیں سے کوئی مدد نہ لے سکو گے، انتقام نہ لے سکو گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، تو جب آسمان پھٹ جائے گا اور ہو جائے گا گلابی ایسے کہ جیسے پگھلا ہوا تیل ہو اور اس کی تل چھٹ ہو. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، اس دن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس کے گناہ کے بارے میں کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے. پوچھے جائیں گے یہ بات اور ہے، لیکن یہ کہ ان کے پہچاننے کے لیے ان کے چہرے کافی ہوں. یورف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے اور پھر پکڑ لیے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور قدموں سے. گھسیٹ کر جب کسی کو لایا جاتا ہے تو یا تو سر کے بالوں سے گھسیٹ کر اور یا پاؤں پکڑ کر گھسیٹ کر، تو ان کو پکڑ لیا جائے گا ان کے سر کے بالوں سے، پیشانی کے بالوں سے اور ان کے اقدام سے. تو یہ مجرم جو ہے اس کے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے رہے تھے مجرم. یطوفون بینها وبین حمیم آن، اور اب وہ پھریں گے اس کے اور کھولتے پانی کے مابین. اس آگ میں جھونکا جائے گا، نکالا جائے گا تو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. ان کا طواف اسی طرح جاری رہے گا کہ پھر جیسے کہ اس سے پہلے بھی آیا ہے کہ خضو ہو فاقلو ہو الا سوائی جہیم، اب پھر جھونک دو اسے جہنم کے بیچوں بیچ. فبأی آلاء ربکما تکذبان ولمن خاف مقام ربہ جنتان، اور جو کوئی ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے، جواب دہی کے خیال سے، اس کے لیے دو باغات ہیں، دو جنتیں ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان ذواتا اسنان، وہ جو جنتیں ہیں باغات ہیں وہ بڑی شاخوں والی ہیں، گھنی ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں دو چشمے ہیں بہتے ہوئے. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں میں ہر قسم کے پھلوں کے.
کے من خاف مقام ربہ جنتان، اور جو کوئی ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے جواب دہی کے خیال سے، اس کے لیے دو باغات ہیں، دو جنتیں ہیں. سبے ائی رب کو ماں کے تجربان زباتا افنان، وہ جو جنتیں ہیں باغات ہیں وہ بڑی شاخوں والی ہیں، گھنی ہیں. سبے ائی رب کو ماں کے تجربان فی ہما اعلان تجریان، ان دونوں میں دو چشمے ہیں بہتے ہوئے. سبے ائی رب کو ماں کے تجربان فی ہما بالکل فاکہت زوجان، ان دونوں میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے موجود ہوں گے. فبی ای آلائے ربکما تکذبان، متکئین علی فرش بطائنھا من استبرق، وہ وہاں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ایسے فرش پر، ایسے بچھونوں پر جن کے دستک، جن کے استر ہوں گے استبرق کے بنے ہوئے، یعنی پتلی اور ریشم ہوتا اور ایک باریک ریشم، باریک ریشم کے بنے ہوئے. بجنل جنت نتان، اور ان دونوں باغوں کے جو میوے ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے، شاخیں لگی ہوئی جھکی ہوئی. تب ائی آلائے رب کو ماں تکذبان فی ہند قاصرات الطرف، اس میں ان کے لیے وہ عورتیں ہوں گی، وہ بیویاں ہوں گی کہ جو نگاہوں کو جھکا کر رکھنے والی. لم یتمثن انس قبلہم ولا جان، کہ نہیں چھوا انہوں نے انہیں کسی بھی انسان نے اور نہ جن نے اس سے پہلے. تب ائی آلائے رب کو ماں تکذبان کلہن یاقوت والمرجان، ہوگی ایسے جیسے لال اور مرجان. کبھی ائیے آلائے رب کو ماں تکذبان ہر جگہ الاحسان الا الاحسان، کیا بدلہ ہو سکتا ہے بھلائی کا سوائے بھلائی کے، یعنی جو بھی انہوں نے نیکیاں کی تھی، جن اعمال صالحہ میں زندگی بسر کی تھی، اس کا بدلہ یہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. کبھی ائیے آلائے رب کو ماں تکذبان ومن دونہما جنتان، اور ان دو کے سوا اور بھی دو باغات ہوں گے، اور دو جنتیں ہوں گی. انشاءاللہ کل ہم سورہ واقعہ میں اس کی حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ یہ دو جنتیں یہ اور دو جنتیں اور، ان کا مطلب کیا ہے. ایک ان کے لیے ہے کہ جن کو سورہ واقعہ میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اصحاب السابقون جو آگے نکل جانے والے، اور ایک ہے اصحاب الیمین. تو ان دونوں کے دو مختلف مراتب ہیں کہ جو جنتوں میں ہوں گے، انہیں کا ذکر سورہ رحمان میں ہے اور ان کی قدر تفصیل جو ہے سورہ واقعہ میں آئے گی. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، دونوں باغات نہایت گہرے سب رنگ کے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں میں دو چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں میں ہوں گے میوے بھی، کھجورے بھی، انار بھی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتُ الْحِسَانِ، اس میں نہایت اچھی عورتیں ہوں گی اور نہایت خوبصورت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خیرات ان کے معنوی وجود کے لیے ہے، نہایت نیک اور بھلی، اور حسان ان کے ظاہری حکم کے اعتبار سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، وہ حوریں ہوں گی کہ جو خیموں کے اندر رکی رہنے والی. یہاں وہ الفاظ نوٹ کیجئے جو آئے تھے سورہ احزاب میں، فَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے خیموں ہی میں رہنے والی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو یہی شان ان حوروں کی ہوگی. حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، نہیں انہیں ہاتھ لگایا کسی شہوت کے جذبے کے ساتھ اس سے قبل ان سے پہلے، نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے سب مسندوں پر اور نہایت قیمتی اور نفیس بچھونوں پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو جلال و اکرام والا ہے، بہت بڑائی اور عظمت والا، اس کا نام بہت بابرکت ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعة ليس بوقعتها کاذبة خافضة رافعة
اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه صدق الله العظيم. سورة قاف سے مکی صورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کی آخری صورت سورہ واقعہ ہے. اگرچہ کل کچھ اجلت بھی تھی اس کی بنا پر بھی ان صورتوں کا حق ہم کسی درجے میں بھی ادا نہیں کر پائے. ویسے تو یہ کہ قرآن مجید کا حق ادا کرنا یہ کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں, کما حق ہوں اس کا حق ادا کرنا, لیکن یہ کہ اپنی امکانی حد تک جو کچھ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, مجھے یہ پورا احساس ہے کہ ان صورتوں کے ضمن میں اتنی کوشش بھی ہم نہیں کر پائے. لیکن ساتھ ہی میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ یہ صورتیں قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات میں سے ہیں. ادبیت اور فصاحت اور بلاغت اور خطابت اپنے نقطۂ عروج پر ہے قرآن مجید میں ان صورتوں میں, اور ایسی جو عبادتیں ہوتی ہیں ان کی زیادہ وضاحت جو ہے وہ ان کے حسن کو مجروح کرتی ہے. ان سے اصل جو اثر پذیری ہوتی ہے وہ ان کی تلاوت میں ہے. تسلسل کے ساتھ ان کو پڑھا جائے تو اس سے قلب کے اوپر ایک گہرا تاثر جو ہے وہ مترتب ہوتا ہے. باقی اگر اس کی زیادہ وضاحت کی کوشش کی جائے تو آدمی اس میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور جو حقیقی تاثیر ہے اس سے محروم رہ جاتا ہے. تاہم سورت الواقعہ جو اس سلسلے کی آخری سورت ہے اور مصنح ہے سورہ رحمان کا, اس پر ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا مختص کریں تاکہ کم سے کم یہ کہ جس طرح سورہ قاف کے بارے میں کچھ میں نے عرض کیا تھا اسی طرح اس سلسلے کی اس آخری سورت کے بارے میں بھی کچھ تھوڑی سی کوشش ہو جائے. اذا وقعت الواقعہ, جبکہ ہو پڑے گی وہ ہو پڑنے والی, یا ہم اس کو بہت با محاورہ بنائیں گے کیونکہ واقعہ کا لفظ اردو میں مستعمل ہے, جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا. یعنی اس سے پہلے تو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, استہزاء ہو رہا ہے قیامت کے بارے میں, لیکن تصور کرو جب وہ واقعہ رونما ہو چکے گا اور جو کچھ جس کے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے وہ بالفعل سامنے آ چکے گا. لیسا لوقعتہا کاذبہ, حقیقت کے اعتبار سے اس کے وقوع میں ہرگز کوئی شک نہیں, کوئی جھوٹ نہیں, یعنی وہ اٹل ہے, ہو کر رہے گی. خافضۃ الرافعۃ, پست کر دینے والی اور بلند کر دینے والی, یہ لفظ ہم نے پڑھا تھا وقفض لہما جناح الذل من الرحمہ. حضور سے بھی فرمایا گیا تھا کہ اہل ایمان کو آپ اپنے شانے اوپر جھکا لیجئے, تو خفض کے معنی ہے جھک جانا. یہاں فرمایا خافضہ, وہ جھکا دینے والی ہوگی اور مقابلے میں ہے رافعہ, بلند کر دینے والی. یعنی کتنے ہی اس دنیا میں جو بلند و بالا لوگ ہیں اور جو کو سے لمن ملک بجاتے رہے ہیں, اور فرعون ہو, نمرود ہو, تبابعہ ہو, نماردہ ہو, ان میں سے کتنے ہی ہوں گے کہ جو اس وقت ذلیل ہوں گے اور پست ہوں گے قیامت کے دن, اور کتنے ہی یہاں دبے ہوئے پسے ہوئے اور غریب اور مسلوق الحال ہوں گے کہ جو بلند ہوں گے اور بالا ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بھی الحافظ اور الرافع, یہ اللہ کے دو اسماء ہیں. اللہ پست بھی کرتا ہے اور بلند بھی کرتا ہے, جیسے المعز اور المذل. اللہ تعالیٰ عزت بھی دینے والا ہے اور ذلیل کرنے والا بھی ہے. اسی طرح وہی حافظ بھی ہے, وہی رافع بھی ہے. وہی جس کو چاہتا ہے پست کر دیتا ہے, ذلیل کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے. اذا رجت الارض رجا, جس روز کے زمین کانپے گی جیسے کہ کانپا جاتا ہے, یعنی پھر واقع کب کپی ہوگی. وبست الجبال بسل, اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے, توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فکانت ہوا منبسل, اور پھر وہ ہو جائیں گے غبار, اڑتا ہوا یہ پہاڑ, یہ جامد, جیسا کہ اس سے پہلے سورہ طہٰ میں ہم پڑھائے ہیں. کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑے جمے ہوئے ہیں, جامد ہیں, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو یم سے تو ہار ابھی نصفا, ان کو اللہ تعالیٰ ریزا ریزا کر کے اڑا دینا. وکن تم ازواج ثلاثۃ, اور تم تین گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے. نو انسانی کے لیے تین گروہ, ایک تو کفار, فساق, فجار, جہنمی, اور ایک جو اہل ایمان ہے ان کے دو درجے ہیں. یہ دو درجے ذرا سمجھ لے کے ہیں, کیونکہ سورہ رحمان میں میں نے قدر کیا تھا کہ دو جنتیں اور پھر دو اور جنتیں علیحدہ علیحدہ ان کی تفصیل آئی. پہلے دو جنتیں ہیں اور پھر ومن دونہما جنتان, اور دو جنتیں اور ہیں اور دونوں کی علیحدہ علیحدہ تفصیلات ہیں. اسی طرح یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اہل ایمان ہوں گے, اہل خیر, اہل صلاح, وہ دو حصے میں منقسم ہو جائیں گے, ایک السابقون اور ایک اصحاب المیمنہ. جبکہ بقیہ لوگ جو ہیں وہ ایک گروہ ہوں گے, وہ جہنمی جو بھی ہے وہ گویا کہ ایک ہی جماعت میں ان کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. یہی در حقیقت اگر آپ رب اپنے ذہن میں جوڑیں گے تو سورہ توبہ میں جو فرمایا تھا کہ ایک سابقون ہے, السابقون الاولین من المہاجرین والانصار, اور دوسرے وہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ جو لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا, ان کے یہ دو درجے یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو تم تین گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے, فاصحاب المیمنہ سے ما اصحاب المیمنہ. ایک ہوں گے داہنے والے, تو کیا ہی اچھے ہیں وہ داہنے والے, واصحاب المشأمہ سے ما اصحاب المشأمہ. اور ایک ہوں گے بائیں والے, اور اس کا ایک لفظی ترجمہ ہوگا نحوست والے, کمبختی والے, اور کیا ہی برے لوگ ہیں وہ مشأمہ بائیں والے یا نحوست والے. والسابقون السابقون, اور سبقت کرنے والے تو ہے ہی سبقت کرنے والے, یعنی وہ تو ان کا تو کہنا ہی کیا ہے. اولئک المقربون, اب تدریج میں تو پہلے فرمایا تھا میمنہ, پھر مشأمہ, پھر مقربون, اب ذکر جو تفصیل میں ہو رہا ہے وہ سب سے پہلے انہی کا ہو رہا ہے, مقربون کا یعنی سابقون کا. والسابقون السابقون اولئک المقربون, وہی ہوں گے جو قریب ترین کیے جائیں گے اپنے رب سے. مقرب یہ مفعول ہے, اللہ تعالیٰ سے قریب تر, قریب ترین. فی جنات النعیم, نعمتوں والے باغات میں, ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین, آخرین ایک انبوہ کثیر ہوگا پہلوں میں سے اور قدر قلیل ہوں گے پچھلوں میں سے. اس میں اختلاف رائے ہے کہ آیا یہ اگلے اور پچھلے مطلقاً ہے, یعنی یہ کہ حضرت آدم کے زمانے سے تا قیام قیامت اگر اس کو ایک شمار کیا جائے وحدت, تو ان میں سے جو پہلے تھے اور ان میں سے جو پچھلے ہوں گے, یا یہ کہ ہر امت کے اندر یہ معاملہ ہے. تو زیادہ جو راجح رائے ہے وہ یہی ہے کہ ہر امت کا معاملہ ہے, ہر امت میں جو بھی رسول آئے, ایک وہ تھے کہ جو سابقین ہوئے ان کی طرف سے انہوں نے پیش قدمی کی, تصدیق کی, آگے بڑھے, قربانیاں دی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شروع والوں میں بہت ہوتے ہیں, بعد میں جیسے جیسے امت میں زوال آتا ہے اور جو امت کے اندر یہ زوم پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں, جیسے آج ہمارے اندر زوم ہے, تو پھر وہ ہمت لوگ کم ہو جاتے ہیں, پھر ساتھ کسی کے اندر یہ ہمت پیدا ہوتی ہے کہ پھر اسی طرح کا کردار جو ہے وہ پیش کر سکے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ صرف نبی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ بعد میں بھی, جیسا کہ حضور نے خبر دی ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا. وہ کتنا ہی اس امت کے اندر فساد پیدا ہو چکا ہو, کتنی بھی برائی ہو چکی ہو, اور پھر یہ کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجددین کو اٹھائے گا, تو جو مجدد اٹھیں گے تو وہ کیا کریں گے, دین کی تجدید کریں گے. دین کی تجدید کے لیے انہیں بھی دست و بازو کی ضرورت ہوگی, آوان و انصار کی ضرورت ہوگی. تو کچھ لوگ ہوں گے کہ جو ان کے مددگار بن کر آئیں گے, من انصاری من اللہ, ہم سب کریں گے. کچھ لوگ ہوں گے کہ جو سبقت میں پیچھے رہ جائیں گے. تو گویا کہ یہ در حقیقت ایک کردار ہے, اس کو زمانی اعتبار سے معین نہ کیجیے, بلکہ یہ کہ در حقیقت ہر امت میں تو یہ ہوگا کہ سابقون جو ہے پہلوں میں زیادہ ہوں گے پچھلوں میں کم, لیکن یہ ہے کہ ہر دور میں جب بھی دین کی تجدید ہوگی, اس لیے کہ حضور پر ختم نبوت کے بعد اب تو سلسلہ مجددین ہی ہے, جبکہ پہلے رسول آتے رہتے تھے, تو ہر رسول کی امت میں سابقون بھی ہوئے اور ذرا پیچھے رہ جانے والے بھی ہوئے. اسی طریقے سے ہر مجدد کے ساتھ اس کے آوان و انصار میں پیش قدمی کرنے والے ہوں گے, اور کچھ وہ ہوں گے کہ جو پیچھے رہ جائیں. تو اس طرح اس کردار کو زیادہ ذہن میں رکھیے بنسبت زمانے کے اعتبار. سنت من الاولین و قلیل من الاخرین على سرر موضونہ, وہ ایسی چارپائیوں پر یا تختوں پر ہوں گے کہ جو سونے اور چاندی کے تاروں سے بنائی گئی ہوگی. متقین علیہا متقابلین, اور اس پر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے, ایک لگائے ایک دوسرے کے سامنے, آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, ان کے سامنے گردش میں ہوں گے, گھوم رہے ہوں گے سرب کرتے ہوئے. ان کے لڑکے ہوں گے جو مخلدون, جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے, اسی حالت میں رہیں گے تاکہ وہ اسی طرح سن سکے. بے اقوابی و اباریخ آپ کھوڑے اور کوزے جام اور بینا ہاتھ میں لیے ہوئے یوں کہیے وہ کافل معیوم اور نہایت صاف ستھری نکلی ہوئی شراب کے جام لیے ہوئے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. لیکن وہ شراب ایسی ہوگی کہ جس سے نہ سر کو چکر آئے نہ سر میں کوئی درانی ہو اور نہ ہی وہ بےہودہ گوئی پر آبادہ ہو. وہ شراب یہ شراب نہیں ہے جو دنیا میں یہ دو نتیجے پیدا کرتی ہے. وفاکہت مما یتخیرون اور میوے جو بھی وہ چاہیں گے وہ پسند کریں گے. لحم طیری مما یشتہون اور پرندوں کے گوشت جو انہیں پسند ہوں گے جن کا اشتہا ہوگا. وحور العین اور سورے موٹی موٹی آنکھوں والی کام کام اللؤلؤ المکنون ایسے کہ جیسے موتی ہو کہ جنہیں غلافوں میں چھپا کر رکھا گیا. اب یہ چھپا کر رکھا جانا جو ہے یہ گویا کہ مسوانیت کے لیے ایک آئیڈیل تصویر ہے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں عورتوں کے لیے لفظی ہے مستورات. فقر کہتے چھپانا. مستورات چھپا کے رکھی جانے والی چیزیں, مستور رہنے والی چیزیں. عورت کا لفظ بھی کہتے ہیں, عورت اسے کہتے ہیں کہ جس کی اریانی کوئی انسان پسند نہیں کرتا. ہمارا بھی جو جسم کا حصہ جو ہے جس کو ہم جھانپ کر رکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارا عورت ہے. ہماری جسم کا عورت کا حصہ یہ عورت ہے. تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو الفاظ کے حوالے سے بھی ہماری تہذیب و تمدن کی جو پرائیورٹیز ہیں جو اس کے رجحانات ہیں ان کو معین کرتی ہیں. جزام بما کانوا یعملون اور یہ سب بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما نہ سننا پڑے گا انہیں اس جنت میں کوئی لغو بات نہ ہی کوئی گناہ کی کوئی تہمت گناہ کی کوئی بات. الا قیلا سلاما سلاما سوائے اس کے کہ ہر چہار طرف سے سلام ہی سلام ہوگا, دعائیں ہوگی, تہنیت ہوگی, مبارکباد ہوگی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین اور وہ داہنے والے کیا کہنے ان داہنے والوں کے. فی صدر مخضوب وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح منضود اور کیلے کے جو تہ بر تہ ہوں گے. کیلے کا گچھا آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس میں کس طریقے سے وہ ایک دوسرے پر سہے ہوئے ہوں گے. وظل ممدود اور سائے جو پھیلے ہوئے ہوں گے لمبے سائے. ومائن مسکوب اور پانی جو بہتا ہوا ہوگا. وفاکہت کثیرہ اور میوے ہوں گے کثرت کے ساتھ. لا مقوۃ ولا ممنوعۃ نہ ان کا سلسلہ کبھی منقطع ہوگا اور نہ ہی وہ روکے جائیں گے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک فصل آئی اس کے بعد اب وہ ختم ہو گیا پھل, بلکہ وہ مدام رہنے والے ہوں گے ہمیشہ. تو یہ بھی نہیں کہ کہیں لکھا ہو کہ یہ ممنوع ہے. وہ تو ایک صدر ممنوع تھا جنت میں جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا, لیکن اب اس جنت میں کوئی شے ممنوع نہیں ہوگی. لا مقروۃ ولا ممنوعۃ وفروش مرفوع بستر ہوں گے ان کے بڑے بلند اونچے. انا انشأناہن انشاءً اور انہیں بھی جو ہم بیویاں عطا کریں گے ان کی شان یہ ہوگی کہ ہم نے انہیں اٹھایا ہے, پروان چڑھایا ہے ایک نہایت اچھی اٹھان پر, بہترین ان کی پرورش کی ہے. فجعلناہن ابکارا اور پھر ہم نے انہیں بنایا ہے کنواریاں. عروباً اترابا نہایت دل آویز اور ہم سن ہم عمر. لأصحاب الیمین یہ سب کچھ ہوگا اصحاب الیمین کے لیے. سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین یہ کثیر تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے بھی اور پچھلوں میں سے بھی. تو اصحاب الشمال اور بائیں والے ما اصحاب الشمال کیا حال ہوگا ان بائیں والوں کا. فی سموم وہ ہوں گے لو کی لپٹ میں. وحمیم اور کھولتے ہوئے پانی میں. وظل من یحموم اور سایہ بھی نصیب ہوگا تو دھوئے کا. لا بارد ولا کریم نہ وہ ٹھنڈا ہوگا کہ اس کے اندر بیٹھ کر کسی کو کوئی خنکی کا احساس ہو نہ ہی اس میں کوئی اور راحت ہوگی. لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین یہ لوگ اس سے پہلے بڑے خوشحال تھے, دنیا میں یہ بڑے مزے لوٹ کر آئے ہیں. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم اور یہ اصرار کرتے رہے ہیں فوج سے, مصر رہے, ضد پر اڑے رہے ایک بہت بڑے گناہ پر. بہت بڑا گناہ حنث العظیم سب سے بڑا گناہ شرک ہے، پھر نبی کا انکار ہے، آخرت کا انکار ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے وَقَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ یہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب کہ ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم سے اٹھا لیے جائیں گے؟ اب آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے آباؤ اجداد بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی، لمجموعون، سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، ایک معین دن کے وقت کے وعدے پر، ثم انکم ایہا الضالون المکذبون، پھر یقیناً تم اے بھٹکے ہوئے لوگوں اور اے جھٹلانے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، کھاؤ گے شجر زقوم سے، جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ یہ جہنم کے عین تہ سے نکلنے والا ایک درخت ہوگا، طلعها کأنها رؤوس الشیاطین، ایسے اس کے کھوسے ہوں گے جیسے کہ شیطانوں کے سر، اس زقوم کے درخت سے کھاؤ گے، فمالئون منہ البطون، پھر بھرو گے اس سے اپنے پیٹوں کو، فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پیو گے اس پر کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الحمیم، اور پیو گے ویسا پینا جیسے کہ ایک اونٹ جو نہایت پیاسا ہو، توسا ہوا، پیاس سے برتا ہوا، جس طرح وہ ایک دم پیتا ہے، ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہوگا ان کا ٹھکانہ اور یہ ہوگی ان کی ضیافت، اولین ابتدائی مہمان نوازی اس دن جس دن کے جزا و سزا کو واقع ہونا ہے، وہی دن ہے اذا وقعت الواقعہ. اب یہاں میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ ویسے تو قرآن مجید میں جنت کی نعمتوں کا ذکر، حور و قصور اور غلمان اور شراب اور مشروبات اور میوے اور یہ ساری چیزیں، بہت سے مقامات پر یہ مضامین آئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو سے سورہ رحمان اور سورہ واقعہ یہ نقطۂ عروج شمار کیے جا سکتے ہیں، کہ جتنی تفصیل سے اور جس طرح جامعیت کے ساتھ ان چیزوں کو ان دونوں صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، اس طریقے سے شاید کسی اور جگہ نہ ہو، جزوی جزوی طور پر چیزیں مختلف مقامات پر آئیں. اس میں بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ ایک انقباض پیدا ہوتا ہو، اور یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اور اسی کا چونکہ مجھے بھی ایک حل ملا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں. کچھ لوگوں کو انقباض ہوتا ہے کہ کیا ہے یہ چیزیں کہ جو عام دنیا دار لوگوں کی جو عام ایک ذہنیت ہوتی ہے، اس ذہنیت کے لوگوں سے بالا تر بات نہیں سامنے آئی، بلکہ کچھ لوگ یہاں انہی چیزوں کے طالب ہیں تو کچھ وہاں ان چیزوں کے طالب بن گئے ہیں، اس سے سوا فرق کوئی نہیں، کچھ طبیعت کے بات ہی کرتی ہے بعض حضرات کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خود مجھ پر یہ کیفیت دیتی ہے، اور میں ایک طرح کا حجاب محسوس کرتا رہا اپنے اور ان دو صورتوں کے مابین، لیکن یہ آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے جو میں کر رہا ہوں آپ سے. لیکن میرا یہ حجاب جو رفع ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں دو چیزیں اس کا ذریعہ بنی ہے، وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ان صورتوں کی تلاوت اگر صحیح اور بہترین انداز میں کی جا رہی ہو، جیسے کہ اس دور میں واقعہ یہ ہے کہ ٹاپ پر ہے ہمارے مصری قرآن، تو اس چراغ کے اندر ایک ایسی تاثیر میں نے محسوس کی. میں اس کا اپنا تجربہ جو بیان کر رہا ہوں یہ کہ میں 1962 میں یہاں کراچی آیا تھا، کچھ عرصے یہاں رہا ہوں 1962 سے 1963 تک اس سلسلے میں. اس وقت تک صورت یہ تھی کہ میرے کچھ حجاب کی کیفیت تھی ان دونوں صورتوں کی. یہاں آ کر مجھے قاری محمود خلیل حسری کا وہ ریکارڈ ملا جو 1969 میں غالباً وہ پاکستان میں پہلی مرتبہ آئے تھے، جبکہ صدر ناصر صاحب یہاں آئے تھے دورے پر، سرکاری دورے پر، اور اس زمانے میں کچھ محفلیں یہاں قرات کی ہوئی، اور پہلی مرتبہ ہم پاکستانی جو ہے وہ مصری قرات کو نشناس ہوئے. یہ ریکارڈ میں نے جب سنا ہے تو میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی کوئی میرے پاس عقلی اور منطقی توجیہ نہیں ہے، کہ میں نے فی الواقع یہ محسوس کیا کہ جیسے کوئی غبار تھا میرے تل پر اور وہ دھل گیا. اس کے بعد سے مجھے کوئی اب اجنبیت کا احساس، کوئی مغایرت اس ان صورتوں اور ان مضامین سے نہیں رہی. یہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ پھر اس کی عقلی توجیہ بعد میں سمجھ میں آئی، اس وقت تک عقلی توجیہ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن یہ تو میرا تجربہ کا کراس تھا. اسی سے میں نے یہ بات سمجھی کہ حضور نے جو اس قدر تاکید فرمائی ہے کہ زین القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو شخص قرآن مجید کو حسن حانی سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کی اپنی جو ایک موسیقی ہے اس کی بھی ایک تاثیر ہے. تو ریشنلسٹ لوگ جو ہیں وہ تو نہیں سمجھیں گے، لیکن یہ کہ میں اپنے ذاتی تجربے سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اس اصل ملکوتی غنا جو اس کے اندر مزمن ہے اس کی ایک تاثیر ہے کہ جو عقل اور منطق اور دلیل اس سے مابرا ہے، یہ اس سے علیحدہ ایک چیز ہے. یعنی قرآن مجید کی تاثیر کے چینل جو ہے وہ مختلف ہیں. ایک چینل یہ بھی ہے کہ اس کا سننا اور اس کا جو بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملکوتی غنا جو اس کے اندر رکھا گیا ہے اس کے کچھ اثرات. دوسری جو اس کی عقلی فوجی سامنے آئی ہے وہ ایک بات جو میں عرض کرتا رہا ہوں، اس کے ساتھ دوسری بات جوڑ دیتا ہوں تو بات مکمل ہو جائے گی، کہ اصل میں یہ ساری چیزیں نزول کے درجے میں ہیں. ضیافت جو اصل ہونی ہے وہ ہمارے ذہن اور فکر سے اتنی ماورا ہے کہ قرآن مجید کا ذکر نہیں کرتا. جس طریقے سے کہ وہ تجلیات ربانیہ کہ جو شب معراج میں جن کا حضور نے مشاہدہ کیا، جو سدرت المنتہا پر تھی، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لہذا وہاں جو فرمایا گیا اس یکش سدرتا ما یکشا، جبکہ اس کو ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا. اب یہ کسی یعنی انسانی زبان میں اس کا ادا کرنا کلام الہی ہے ہو گیا نہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ کلام الہی ان الفاظ کے حوالے سے ہمارے پاس آ رہا ہے جو ہماری زبان کے الفاظ ہیں. یعنی بات آتا جین یہ تو انسانی زبان کے الفابیٹس ہیں، یہ الفاظ جو ہیں عربی زبان کے ہیں کم ہو گئی ہے. اس اعتبار سے وہ مضامین جو ہے ہمارے تصور سے ماورا اور ہماری زبان میں ان کی ادائیگی ناممکن، لہذا وہ فرما دیا گیا اس یک سے سدرا کا مایک. کہیں فرمایا گیا جنت کے بارے میں ولا دینا مزید، ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے ان کے لیے، وہ سب کچھ ہوگا جو ان کے جی چاہیں گے، اور مزید ہمارے پاس بہت کچھ ہے. اب یہ مزید جو کچھ ہے وہ ہے جس کے حدیث میں حضور نے فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی وارد ہو. تو پھر اس ہماری انسانی زبان میں اس کے لیے الفاظ ہو ہی نہیں سکتے. جب ہماری انسانی زبان میں الفاظ نہیں ہے تو انہیں کس طرح ادا کیا جائے؟ ناممکن. تیسری بات اس میں یہ جوڑیے تو یہ منطقی بات ہے کہ ایک شخص میں اللہ پر ایمان اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کی وجہ سے اپنی جن خواہشات کو دبایا ہے. ہر چیزیں اسے حرام خوری کر سکتا تھا، اس نے حرام خوری نہیں کی، لہذا روسے سوچے پر گزارا کیا. یہ نہیں کہ اسے مرغن کھانے اچھے نہیں لگتے تھے، یہ نہیں کہ اس کے لیے جو ہے لذیذ کھانے جو ہے وہ اسے مرغوب نہیں تھے، مرغوب تھے، لیکن یہ کہ حلال پر اتفاق کیا اور روسے سوچے پر گزارا کیا. موٹے دھوتے پہنے، حالانکہ وہ بھی اچھے کپڑے پہننے کی اس کے اندر بھی خواہش تھی، ذوق بھی ہوگا اور وہ بھی اپنے ذوق کی تسکین کرتا اگر حرام راستے تھے تو کرتا، لیکن اس نے اپنے اوپر قدمیں لگائی. جس کو آخری پارے میں آپ پڑھیں گے کہ اما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوا، جس نے اپنی خواہش نفس کی باغوں کو کھینچ کر رکھا ہے اس دنیا میں اس لیے کہ اسے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، تو منطقی طور پر اس کا پہلا جگہ جو اس کو ملنی چاہیے وہ یہی ہے کہ اس کے ان تمام تقاضوں کی بھرپور تسلیم کر دی جائے جن کو اس نے اللہ اور آخرت کی وجہ سے تھام کر رکھا، روک کر رکھا، قدمیں آئی تھی ان تمام تقاضوں کی. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جب بھی جنت کا ذکر کرتا ہے مختلف مواقع پر آیا، پہلی بات یہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے جیوں کے تقاضے ہیں وہ تو سب اس میں ہم نے پہلے ہی بھرپور پیدا کر دیے، تمہارے لفظ ہم نے بنائے ہیں نا، ہمیں معلوم ہے ان میں کیا کیا چیز کس کس چیز کی طلب اور خواہش ہے، لہذا وہ سارا سامان تو موجود ہے با فراغت. پھر یہ کہ مختلف لوگوں کا لیول آف کانشیسنیس مختلف ہے، کوئی فکری سطح سے پر بہت اونچا چلا گیا ہے، کوئی ذرا اتنا اونچا نہیں گیا، لہذا اگر آپ ان سے پوچھیں گے بھائی کیا چاہیے آپ کو، تو جب چاہیے کی بات آئے گی مزید کیا مانگنا ہے، تو پھر ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق مانگے گا. میں اس کا لطیفہ بیان کیا کرتا ہوں. ایک واقعہ ہوا تھا کہ میرے ایک دوست ڈاکٹر یتیم جا رہے تھے امریکہ، انہوں نے اپنے بچوں سے ایک ایک کر کے پوچھا تمہارے لیے کیا لاؤں تمہارے لیے کیا لاؤں، چھوٹی سی بچی تھی، اس سے پوچھا کیا لاؤں، میرے لیے پینسل لائیے. اب اس غریب کو اس سے زیادہ ہم کو تصور نہیں، اسے پینسل چاہیے تو اس نے امریکہ سے پینسل منگوائی. تو ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی ذہنی سطح اتنی ہی ہے کہ اس سے آگے وہ کچھ مانگ ہی نہیں سکیں گے، لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی اعلیٰ سطح ہوگی اور وہ اس کے مطابق طلب کریں گے. تو دو چیزیں تو یہ ہو گئی کہ جو کچھ تمہارے نفس کی خواہشات ہیں وہ تو بھرپور وہاں ہے. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون مزید جو مانگو گے دیں گے. تیسری منزل وہ ہے کہ جس کا تمہیں تصور ہی نہیں وہ کیا مانگو گے, وہ ہے لدینا مزید, ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے. لہذا ان تین درجوں میں یہ سب سے پہلا درجہ ہے اصل میں جس کو قرآن بیان کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید ہے ہدل للناس, تمام انسانوں کے لیے ہدایت, انسانوں میں عظیم